پکڑ لیں بسم اللہ آگے آ جائیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو بیعت ہونے کے لیے ہم نے نیت کرنی ہے اللہ کی رضا کی جنت کی نیت نہیں کاروبار کی نیت نہیں بیٹے کی بھائی بیٹا ہو جائے نہیں جنت مل جائے نہیں نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ مل جائے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے یہ نیت کرنی ہے اس لیے کہ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے حضرت قاری امتیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جب جنت میں بھیج دیں گے نا تو پھر پوچھیں گے ہاں بھائی کوئی نعمت رہ گئی تو بیچارے سادے ہوں گے کہیں گے نہیں ہر کچھ سب کچھ ملا ہوا ہے آل الجنت بلہن سادہ کہیں گے سب کچھ کیا حال ہے فرسٹ کلاس بھائی کوئی نعمت رہ گئی کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں رہ گئی کیونکہ پتہ ہی جو نہیں اللہ فرمائیں گے نہیں ایک نعمت رہتی ہے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو قاری صاحب نے لکھا ہے کہ جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی یہ نہ سمجھو کہ بھائی جنت میں ہم بالکل چٹے ڈکے بھائی ہاں نہیں جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی اللہ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو کون سی نعمت رہ گئی لوگ جائیں گے اپنے اپنے حضرت کے پاس اللہ کرے نہ کوئی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حضرت ہو کوئی ایسا ہو نہ جس کے پاس ہم جائیں جس کو جانتے ہوں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دیتے ہیں اس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہوتا ہدایت یافتہ لوگوں کے ولی اور مرشد ہوتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا لوگ اپنے اپنے کے پاس جائیں گے سبحان اللہ یہاں بھی جب مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے نا بھی کس کے پاس جائیں بھائی وہاں لوگ اپنے اپنے مرشد کے پاس جائیں گے اپنے اپنے حضرت کے پاس شیخ کے پاس وہ جی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ساری نعمتیں میں نے ایک نعمت رہتی ہے حالانکہ ہم تو جنت میں ہیں اللہ اب وہ تو پھر حضرت ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی اللہ سے اس کی رضا مانگو چنانچہ جب اہل جنت جائیں گے اللہ سے یہ جا کے عرض کریں گے یا اللہ جی ہم تو جنت میں موجود ہیں لیکن اپنی رضا کا اعلان بھی فرماؤ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے اس رضا کے اعلان میں اتنی خوشی ہوگی اتنی لذت ہوگی کہ اہل جنت جنت کو بھول جائیں گے اس لیے جنت کو بھول جائیں گے کہ ان کے دل سے ہمیشہ کے لیے اللہ کا جو عتاب والا ڈر ہے نا وہ نکل جائے گا عتاب اللہ کا عتاب عتاب والا جو خوف ہے نا وہ نکل جائے گا ہمیشہ کے لیے کہ بھائی آج تو بھائی موج بن گئی کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو گئے رضا کے اعلان سے پہلے جنت میں ہونے کے باوجود دل میں خوف ہوگا اللہ کی ناراضگی کا کہ بھائی ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر دیں گے تو اس وقت اہل جنت کے دلوں سے اللہ کا خوف عتاب والا خوف چلا جائے گا اور اللہ کی محبت اس جگہ کو لے لے گی یعنی گویا کہ ہمیشہ کے لیے مایوسی ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا رضا کے اعلان سے. اسی طرح اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اعلان کرے گا تو ناراضگی کے اعلان کا اتنا دکھ ہوگا کہ کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں گے اللہ سے کہ بھائی اب تو جان چھوٹنی کوئی نہیں. پہلے انہیں کچھ امید تھی کہ شاید اللہ معاف کر دیں راضی ہو جائیں, لیکن کفار سے جب اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اعلان کر دیں گے تو گویا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں گے. تو بھائی نیت یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہو رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. راضی ہو گئے تو ہر چیز سمجھو مل گئی. اللہ کی رضا کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے, یہ تین چیزیں نیت میں شامل کرنی ہیں. اللہ کی رضا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح. اصلاح کس کی؟ عقیدے کی اصلاح ہو جائے. عقیدہ ضروری بنیادی چیز. توحید پر, توحید کے انداز کا عقیدہ, رسالت کا اپنا ایک انداز ہے وہ عقیدہ. اسی طرح یعنی عقیدے کی اصلاح ہو جائے, اعمال کی اصلاح ہو جائے جو ہم عمل کرتے ہیں تاکہ سنت کے عین مطابق ہو جائے. یعنی ایک شوق پیدا ہو جائے, عقیدہ بنانے کا شوق پیدا ہو جائے, اعمال کی درستگی کا شوق پیدا ہو جائے, کہ انسان کے اندر سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ بھائی مجھے نماز کس طرح پڑھنی ہے, کسی عالم سے آدمی یہ سیکھے, کسی متبع سنت شیخ کو آدمی دیکھے کہ بھائی مجھے نماز کس طرح پڑھنی ہے. حضرت ابوجی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تھے, میں بھی خانہ کعبہ کے اندر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے, ابا جی فرماتے ہیں میں نے بھی پیچھے نفل باندھ لی ساتھ ہی. پھر دل میں خیال یہ آیا کہ بھائی پیچھے نفل پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ میں دور بیٹھ کر دیکھوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم قیام کیسا فرماتے ہیں, آپ رکوع کیسا کرتے ہیں, آپ سجدہ کیسے کرتے ہیں. اس لیے کہ سلو کما رأیتمونی, کہ بھائی نماز ایسا پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. ابا جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نفل توڑ دیے اور میں دور بیٹھ کر دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں, نگاہ کہاں پر ہے, رکوع کیا ہے تب نگاہ کہاں ہے, سجدہ کیا ہے تو کس طرح کیا ہے, یہ میں دیکھتا رہا. یعنی ایک فکر لگ جائے اعمال کی درستگی کی, گویا کہ فکر لگ جائے, ہوش میں آنے کی فکر لگ جائے. اب ہم بے ہوش ہیں سارے, مسجد میں آتے ہیں کوئی نہیں پتا کیسے آنا ہے, بس ایسے داخل. کئی بندے بیچارے جوتوں کو سیدھا کرنے کے لیے خود ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ہم یہاں تو مجھے نہیں سمجھ آتی, ہمارے یہاں ایسے آتے ہیں نا تو یوں کر لے کے الٹے پاؤں پیچھے سے داخل ہوتے ہیں, جوتے تاکہ سیدھے نہ کرنا پڑے. بھائی کیا تماشا ہے بھائی, سنت کے مطابق ہو بھائی. یعنی ایک ہوش میں آنے کی فکر لگ جائے کہ ہمیں, ہم ہوش میں آ جائیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے بھائی. اور ہوش بھی صرف یہی نہیں کہ نماز کا, معاملات کا بھی ہوش ہمیں آئے نا کہ ہم نے بھائی معاملات کیسے کرنے ہیں. یہ کیا ہوا کہ نمازیں آدمی ٹھیک پڑھتا رہے, دوسرے کا مال دبائے رکھے, یہ کوئی نہیں. معاملات کی درستگی کا ہوش آ جائے کہ بھائی مجھے, تاکہ مجھے کسی طرف سے کوئی داغ, غلط داغ نہ لگے. نماز بھی ٹھیک ہو، معاملات بھی صحیح ہو، تجارت بھی صحیح ہو، بات بھی پکی سچی ہو، وعدہ پکا ہو، امانت کا پورا خیال ہو، اس چیز کا ہوش آ جائے بھائی. صرف بیعت کا مقصد کوئی نہیں کہ آدمی بیعت ہو جائے تو بس جو کچھ مرضی کرتا رہے، نہیں، امانت کا بھی پورا خیال ہو، سچائی کا پورا خیال ہو، زبان کا آدمی پورا پاس رکھے، دکانداری ٹھیک ہو، تولنا پورا ہو، چیز کی جو حقیقت ہے وہ بتلا کر سوداگری ہو نا. اگلے دن، ہاں کل میں خال حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدد ضلع کا میں بیان سن رہا تھا، ایک ساتھی نے ریڈیو اس میں لگا دیا ٹیپ میں، تو وہ کہنے لگے اگر ہم تندرست صحیح ہو جائیں نا سارے مسلمان، تو منٹوں سیکنڈوں میں ایسے سمجھو کہ انقلاب آ سکتا ہے کفر کی دنیا میں، آ سکتا ہے نا. اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں تو اثر ہوگا کہ نہیں بھائی؟ اگر ہماری بات سچی ہو، ہم ڈیوٹی 100% دینے والے بن جائیں، ہماری تجارت صاف ستھری ہو جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہم دوسرے لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن جائیں. یہیں پر وہ میرے خیال میں یہیں کہیں برمنگم کا خطاب تھا، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سارے اگر اپنے آپ کو درست کر لیں تو یہاں انقلاب آنے میں دیر ہی کو نہیں لگے گی. اب جو دیر ہو رہی ہے ہماری وجہ سے، ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے ہم داخل ہو جائیں گے نا، یہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کی امت ہے، ہم نے ان کو امت دعوت سے، امت اجابت، امت دعوت تو یہ ہے نا، امت اجابت ہم نے بنانا ہے اپنے کردار سے، ہم نے اپنے کردار سے ان کو امت دعوت بنانا ہے. امت دعوت تو ہے، امت اجابت ہم نے اپنے کردار سے ان کو بنانا ہے. تو بھائی اعمال کی درستگی آ جائے، اخلاق کی درستگی آ جائے. اعمال تو نماز ہوئے، اخلاق یہ جو چیزیں ہیں، کردار، ہمارا کردار درست ہو جائے، ہمارا اخلاق درست ہو جائے، ہماری زبان ٹھیک ہو جائے، ہمارا ناپنا ٹھیک ہو جائے، ہمارا چلنا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا سارا ٹھیک ہو جائے، اس لیے بیعت ہو رہے ہیں. اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے اور اپنی اصلاح ہو جائے. اب پڑھیں، سارے پڑھیں، کوئی نہ رہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ،
محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ،
محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ،
محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ،
محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ،
محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ،
محمد رسول اللہ،
آمنت باللہ،
آمنت باللہ،
کما ہوا بأسمائه،
کما ہوا بأسمائه،
وصفاته،
وصفاته،
وقبلت
جميعا
احکام احکامه
احکامه
اقرار باللسان
اقرار باللسان
وتصديق بالقلب
وتصديق بالقلب
آمنت
بالله
وملائكته وكتبه
ورسله
واليوم الآخر
والقدر خيره
وشره
من الله
تعالى والبعث
بعد الموت
أستغفر الله
تعالى
ربي
من كل ذنب
وأتوب
إليه
أستغفر الله
تعالى
ربي
من كل ذنب
وأتوب
إليه
أستغفر الله
تعالى
ربي
من كل ذنب
وأتوب
إليه
وصلى الله
تعالى
على خير خلقه
سيدنا
ومولانا
محمد
وعلى آله
وأصحابه
أجمعين
برحمتك
يا أرحم الراحمين
آپ لوگ سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے اور یہ سلسلہ نقشبندیہ وہ سلسلہ ہے جسے دور اول میں سلسلہ صدیقیہ بھی کہا جاتا تھا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. باقی سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے, یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق کے واسطے سے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل قدر ہستی اور صحابی ہیں کہ جن پر پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا. عبد الخلائق عباد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں اس امت پر, یہ نہیں ہم کہتے کہ حضور پر نہیں, حضور پر کیا احسان, جتنے بھی احسانات ہیں تو امت کی وجہ سے, امت پر احسانات ہیں اتنے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے اتنے احسانات ہیں کہ اللہ ہی ان احسانات کا بدلہ دے گا. دنیا کی ساری نعمتیں تو حضور کے لیے تھیں ہر چیز, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں اس امت پر. حضور نے انہوں نے جو کچھ دیا ہے کہ حضور نے جیب میں ڈالا ہے نہیں, امت میں تقسیم فرمایا ہے, تو امت پر احسانات ہیں ان کے. حضور فرماتے ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے, میں نہیں دے سکتا, امت نہیں دے سکتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی علوم عطا ہوئے ہیں, جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک خیر کا ایک منبع بنایا گیا ہے آپ کے سینے اطر کو, حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا. ما سب اللہ فی صدری, جو کچھ اللہ تعالی نے میرے سینے میں ڈالا ہے سب اب تو فی صدر ابی بکر, میں نے ابو بکر کے وہ سینے میں ڈال دیا. اب یہ ساری جو فضائل ہیں ان فضائل میں اور کوئی شریک نہیں. حضرت علی کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ جو فضائل ہیں ان میں ان فضائل کا یکا اور تنہا مستاق حضرت ابوبکر صدیق ہے. باقی صحابہ کے اپنے اپنے لائن میں اپنے اپنے شانیں ہیں لیکن اس لائن میں اس شان کے لائق ابوبکر صدیق ہی ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. تو یہ بھائی سلسلہ نقشبندیہ صدیقیہ مجددیہ. پہلے صدیقیہ کہتے تھے پھر یہ نقشبندیہ بنا پھر مجددیہ بنا. نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ. حضرت خواجہ بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسے نقشبندیہ کہا جاتا ہے کہ یہ دل پر توجہ دیتے ہیں اور اللہ کے نام کو دل پر نقش کرتے ہیں. نقش کا مطلب یہ دیکھنا نہیں ہوتا. نقش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو, اللہ ہی کا ڈیرا ہو, اللہ ہی کا بسیرا ہو. اب جس طرح دیکھو نا کہ کئی لوگ کاروباری ہیں نا ان کے دل میں کاروبار کا نقش ہے نا ہر وقت, بس وہ ہر وقت عید کا دن بھی ان کو گھر میں نہیں گزارنا مشکل ہوتا, کہتے ہیں دکان کھولو گا. دل میں کاروبار کا نقش ہے, بچوں کا نقش ہے, بیوی کا نقش ہے, دوست احباب کا نقش ہے. ہوتا ہے نا دوستوں, دوست کتنے پیارے ہوتے ہیں. باپ سو منع کرتا رہے بھائی اس سے دوستی نہیں رکھو تو بیٹا باز آ جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے, باپ کو پتہ ہی نہیں, کسی نہ کسی بہانے سے دوست کو مل کر ہی آ جاتا ہے. سو بہانے منا کے نا ہاں کسی بہانے سے گیا ہے نا تو دوست کو مل کر ہی آیا ہے. یہ ساری یادیں دل میں ہیں نا, ان یادوں کو ہم نے دل سے نکالنا نہیں. ماں باپ کی یاد کو دل سے نکال دیں, دوست کی یاد کو, بیوی بچوں کی, کاروبار کی, ان یادوں کو دل میں رکھنا ہے. لیکن اللہ کی یاد کو ان یادوں پر غالب کرنا ہے, حاوی کرنا ہے. جب اللہ کی یاد کے تحت یہ یادیں آ جائیں گی نا تو یہ پھر یادیں بھی ان کی یادوں کا رخ پھر خود بخود بدل جائے گا, دوستی کا رخ پھر اور قسم کا ہو جائے گا. پھر آدمی چاہے گا کہ بھائی میرا دوست بھی مسجد میں آئے. پہلے تو دوست کہتے ہیں چلو تھیٹر میں چلتے ہیں بھائی, شہر کو چلتے ہیں, چلو ادھر چلتے ہیں, بازاروں میں چلتے ہیں, اور کہیں دیکھتے ہیں. لیکن پھر جب اللہ کی یاد دل پر حاوی ہو جائے گی تو پھر انسان کو چاہے گا کہ میرا دوست بھی مسجد میں آئے. بھائی حج کے لیے اکٹھے چلتے ہیں, عمرے کے لیے اکٹھے, بھائی جماعت میں اکٹھے چلتے ہیں, بھائی اجتماع میں اکٹھے چلتے ہیں. پھر کوشش ہوگی کہ دوست کو بھی اللہ کی یاد کی طرف اس کا رخ پھیرنے کی. پھر ماں باپ کی محبت کا رخ بھی محبت اور خدمت کا انداز بدل جائے گا, خدمت بڑھ جائے گی. اللہ کی یاد جب دل میں آ جائے گی نا تو ماں باپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی, ان کی خدمت بھی بڑھ جائے گی. اسی طرح بچوں کے ساتھ محبت اور نو کا وہ رخ بدل جائے گا, بیوی کے ساتھ محبت کا رخ اور بدل جائے گا. تو بھائی اس دل میں ہم نے اللہ کی یاد کو داخل کرنا ہے, یاد کو ڈالنا ہے. یہ ذکر ہے. فکر مراقبہ. مراقبہ بذات خود کوئی چیز نہیں, ذکر کو حاصل کرنے کا ایک گر ہے مراقبہ. ویسے اگر آدمی ایسے بیٹھا رہے تو اس کو ہم مراقبہ کہیں گے؟ وہ مراقبہ نہیں, وہ تو صرف ایسے ہی ہے نا. کئی بعض لوگ مراقبے میں جاتے ہیں سیدھا ڈائریکٹ سو جاتے ہیں, کراٹے مارنا شروع ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں نا. تو کیا کہیں بھی مراقبہ کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو سو رہے. مراقبہ کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے دل ہمارے دل میں اللہ کی یاد پیوست ہو جائے. دل اللہ کے حکموں کی طرف راغب ہو جائے, یہ کہتے ہیں نا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کیا مطلب کہ دل میں اللہ کی یاد اس طرح رچ بس جائے کہ اللہ کے حکم ماننے کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھ تیار ہو جائیں، یہ مطلب ہے مراقبے کا. ذکر، فکر، تلاوت. ایک پارہ ویسے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اوپر حضرت صدیقی بھی ایک پارہ لکھتے، میں کہتا ہوں پارہ جس نے نہیں کبھی پڑھتا ہی نہیں اس کو پارہ کیسے کہیں گے بھائی پڑھو، اس کو نہیں، اس کو ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی قرآن کھول کر دیکھو، اللہ سے قرآن کی محبت مانگو، اللہ سے قرآن کی تلاوت مانگو، کھول کے دیکھ لو، انشاءاللہ جب کھول کے دیکھتا رہے گا محبت سے تو پڑھنے پر بھی خود طبیعت جائے گی. پھر دو رکوع، چار رکوع، پارہ، دو پارے، پھر ایک پارہ کیا، پھر دس پارے آسان ہو جائیں گے. پہلے ہی دن اگر کہیں پارہ روزانہ پڑھنا ہے تو وہ تو بھائی آج ہی جا جائے گا، بڑی مشکل ہے بھائی. تو اس کو بس کہو کہ بھائی کھولو دیکھو، اللہ سے توفیق مانگو اس کو پڑھنے کی، اللہ سے توفیق مانگو اس کو سمجھنے کی. بس تین چیزیں ہو گئیں، ذکر، فکر، تلاوت، درود شریف 200 مرتبہ روزانہ. اور درود شریف پڑھتے وقت یہ تصور کرنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر اس ہدیے کو پڑھ رہا ہوں، اس ہدیہ پیش کر رہا ہوں. اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. درجے اللہ ہی جانتا ہے کیسے درجے ہیں. 10 نیکیاں کتنا، یعنی ایک مہلت ہے، کتنی ایک ایسے سمجھو کہ بھائی ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ 10 نیکیاں ملیں. ایک نیکی اتنی یعنی قیمتی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی نا قیامت کے دن تو ماں بھی نہیں دے گی بیٹے کو، بالکل نہیں دے گی، باپ نہیں دے گا، بیٹا نہیں دے گا، بہن نہیں دے گی، کوئی بھی نہیں. لِکُلِّ امرئٍ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِیهِ. اس دن ہر ایک دوسرے سے لاپرواہ، بے پرواہ، بھائی کوئی نہیں. آج کل لاپرواہی چل رہی ہے بھائی، اس دن آج کل کتنی بے لاپرواہی ہے، نفسا نفسی ہے، بالکل اتنی دن بدن بس بڑھ رہی ہے. اسی طرح 200 مرتبہ استغفار. استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، آئندہ کے لیے اللہ کی حفاظت میں آنا. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی استغفار کو اپنے اوپر لاگو کرو. لاگو کیا مطلب؟ کہ بھائی جو گناہ والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کرو، جو ثواب والے اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرو. جھوٹ گناہ والی چیز ہے، اس کو چھوڑو، اس کو بچو. اسی طرح حسد ہے، کینہ ہے، کبر ہے، ریا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو اپنے اوپر لاگو کرو. فرماتے تھے کہ بھائی عہد کر لو کہ ہم نے اندر جھوٹ نہیں بولنا، حسد سے بچنا ہے، کبر سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچے دل سے جو آدمی توبہ طیب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پاک صاف فرما دیتے ہیں جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا. آپ فرماتے ہیں کہ بھائی حضور فرماتے ہیں تم سب کے سب خطا کار ہو، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ طیب ہونے والا. توبہ والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، توبہ کرنے والا. حضور فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو گناہ کے بعد توبہ کر لے اللہ سے، صلح کر لے بس. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. چھٹی چیز رابطہ ہے شیخ ہے، اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا دین سیکھنے کے لیے، سوال کرنا، اپنی حالت بیان کرنا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الى یوم الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من حجز الدنیا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.